أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اور نہایت محترم علامہ محمد لیاقت حسین صاحب اور میرے طالب علم ساتھیوں اور اساتذہ کرام مہمانان عزیز، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے آج کی اس نورانی محفل کے انعقاد میں دام درم میں سخن اپنا رول ادا کیا، اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو عام کرنے اور حسینیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک اور کسی بھی پارٹی سے تھا، یہاں پر تشریف لائے تھے. بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں کوشش کروں گا چونکہ میری فلائٹ بھی ہے، مختصرا کچھ چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کروں. دیکھیے، ہم جب بات کرتے ہیں لبیک یا حسین کی، تو لبیک یا حسین حقیقت میں وہی لبیک یا رسول اللہ ہے. جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ وہی لبیک یا حسین ہے. کیوں؟ بعض اوقات اس کو شیعہ سنی مسئلے میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں ایک ہی گملے کے دو پھول ہیں جن کی جڑیں ایک ہیں، ان کے درمیان فرق اگر ہے تو وہ اتنا ہے کہ دو پھول ہیں. جس طرح سے ایک ہی شاخ میں دو پھول ہو سکتے ہیں لیکن ان کا تنا، ان کی جڑیں ایک ہی ہوتی ہیں، آبیاری ان کی ایک ہی جگہ سے ہوتی ہے. شیعہ اور سنی کے درمیان بھی اسی طرح کا رشتہ قائم ہے، اور یہ جو ہستیاں ہیں، چاہے وہ نبی کریم کی ہستی ہے، چاہے وہ اہل البیت علیہ السلام کی ہستی ہے، یہ دونوں ہستیاں، اور چاہے وہ صاحب کرام کی ہستی ہے، نبی کریم سے منسوب ہر چیز قیمتی ہے، ہر چیز قابل قدر ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت نبی کریم سے ہے. اور اس حوالے سے شیعہ اور سنی اسلام کے دو مضبوط بازو ہیں، اور ان دو بازوؤں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اس روح کے مطابق میدان میں اپنا کردار ادا کرنا ہے جس کو ہم روح محمدی کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور بہت خوبصورت حدیث، اور یقیناً آپ سب کو یاد ہے، فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. حسین مصباح خدا اور حسین سفینۃ النجات. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، ترجمہ کر کے کہا کہ حسین مصباح الہدى یعنی ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے. جبکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو ایسا نہیں ہے. خود اس حدیث کے اندر نبی کریم نے حسین ابن علی کو ان کی حقیقت کے مطابق پیش کر کے بتا دیا ہے کہ اگر حسین کو پہچان لو تو تم نے نبی کو پہچانا ہے. حدیث کیا ہے؟ مصباح الہدى، ہدایت کے مصباح چراغ. جبکہ مصباح چراغ کو نہیں کہتے. مصباح کیا ہے؟ مصباح کی اصل ہے سواد بے ہے صبح، سواد بے ہے، اس سے مصباح نکلا ہے. صبح کس کو کہتے ہیں؟ صبح کو اس کیفیت کو کہتے ہیں جب پوری کائنات ظلمت اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہو اور اس وقت مشرق کی طرف سے سورج کی کرنیں نمودار ہوں، جیسے جیسے یہ کرنیں نمودار ہوں ویسے ویسے اندھیرا چھٹتا چلا جائے اور نور پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مصباح الہدا کا مطلب کیا ہے کہ جب جب کائنات ظلم کے اندھیرے میں، کرپشن کے اندھیرے میں، بربریت کے اندھیرے میں، دشمنیوں کے اندھیرے میں ڈوب جائے اور اس وقت حسین اٹھے ان اندھیروں اور ظلمتوں کے خلاف قیام کے لیے، تو سمجھ لینا کہ حسین کی نورانیت اور حسین کی روشنی کائنات کے ذرے ذرے کو اس ظلمت سے نجات دلانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حسین مصباح الہدا ہے، ہدایت کے سورج ہے، ہدایت کے سورج۔ اور اسی طرح سے کشتی نجات بھی ہے، نجات کی کشتی۔ یعنی اگر آپ بھور میں ہیں، اگر آپ طوفانوں میں ہیں، اگر آپ کو قوم پرستیوں کے طوفانوں کا سامنا ہے، اگر آپ کو فرقہ پرستی کے طوفان کا سامنا ہے، اگر آپ کو ٹارگٹ کلنگ کے طوفان کا سامنا ہے، اگر آپ کو بم دھماکوں کے طوفان کا سامنا ہے، اگر آپ کو بد عملیوں کے طوفان کا سامنا ہے، اگر آپ کو اسلامی کردار کے خلاف تہذیب، تقویٰ اور پاکیزگی کے خلاف ایسے لٹریچر کا سامنا ہے جس سے مخرب اخلاق قوتوں کو تقویت ملتی ہے، اگر آپ کو ایسے پروگراموں کے طوفان کا سامنا ہے جس سے آپ کا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، ہر وہ طوفان جو انسان کو ڈبو دے، اس طوفان کے مقابلے میں اگر کوئی چیز آپ کو نجات دلا سکتی ہے تو وہ کشتی ہے، اور کشتی بھی وہ جو حسین کی کشتی ہو۔ اس لیے کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام، جیسے قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے فرمایا، یہ کوئی اقتدار کی رسکشی کا قیام نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا قیام کیسا قیام ہے؟ اگر اس قیام کو ہم سمجھنا چاہیں تو لفاظی نہیں، تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ کچھ چیزوں کی طرف قبلہ نے اشارہ فرمایا اور بہت خوبصورت اور برمحل اور بجا، کچھ چیزیں مزید میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے رسول کریم کے دین کی جڑیں کھوکھلی کر دی جائیں، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے بھائی اور بہن کے درمیان رشتے کی حرمت کو پامال کر دیا جائے، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے شراب پی کر محراب کے بندے کھڑے ہوں اور شراب کے نشے میں نماز پڑھا رہے ہوں، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے اصحاب رسول کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے مقتدر حلقوں کو مزید تقویت پہنچائی جا رہی ہو، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہو، اور کمزور لوگوں کو مزید کمزور کیا جا رہا ہو، اور انسانی معاشرے میں عدل اور انصاف کا جنازہ نکل رہا ہو، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے دین کی جو بنیادیں تھیں، جو اصول تھے، ان اصولوں کو اس طرح سے پامال کیا جا رہا ہو کہ کوئی بھی شخص اس کے دفاع میں اگر زبان کھولنے کی کوشش کرے تو اس کی زبان کاٹ دی جائے، تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسے معاشرے کا سامنا تھا، ایک ایسی فضا کا سامنا تھا جہاں پر یہ تمام چیزیں رائج ہو چکی تھیں، تمام چیزیں۔ ورنہ محراب عبادت کی جگہ، محراب پاکیزگی اور تقویٰ کی علامت جگہ، محراب وہ جگہ جو مقام حرب ہے، مقام حرب یعنی مقام جنگ، کس سے؟ اپنے باطن کے شیطان سے بھی اور آپ کے معاشرے میں جو لوگ اللہ کے دین کے مقابلے میں، اللہ کی وحدانیت کے مقابلے میں اور نبی کریم کی رسالت کے اس پیغام کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان کے ساتھ مقام حرب، مقام محراب ہے، محراب سے اس حرب کا آغاز ہوتا ہے، محراب سے اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اگر اسی محراب پر شراب نوشوں کا قبضہ ہو جائے، اسی محراب پر شراب نوشوں کا قبضہ ہو جائے، اسی محراب پر، اب میں ان برائیوں کا نام نہیں لے سکتا، بد کردار ترین لوگ جن کو آپ کائنات کے بد کردار ترین لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ان کے کردار بتاتے ہیں کہ ان کے درمیان رشتوں کی تمیز ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے ماں بہن اور بیوی میں کوئی فرق نہیں رہا، ایسے لوگ محراب عبادت تک پہنچ جائیں اور امیر المؤمنین کا ٹائٹل اپنے ساتھ لگا کر اس اسلامی تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے تمام 1,24,000 انبیاء نے زحمتیں اٹھائیں اور اس کے بعد رسول کریم نے 23 سالہ محنت کے بعد پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کیا، اگر اس کو ہائی جیک کر کے کچھ ایسے اشرار اور بد کردار اور بدکماش لوگوں کے ہاتھوں میں اسیر کر دیا جائے تو اس کے بعد حسین ابن علی کا کردار کیا بنتا ہے؟ حسین ابن علی باقی لوگوں سے مختلف ہے اس لیے کہ حسین ابن علی نبی کریم کی آغوش کے پارے ہوئے ہیں، ان کی رگوں میں نبی کریم کا خون دوڑتا ہے، ان کا دل نبی کریم کا دل ہے، دھڑکتا ہے تو ایسے جیسے نبی کریم کا دل دھڑکتا ہے، اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ کوئی لفظی تعریف نہیں تھی، رسول کریم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے مذاق ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، تو حسین اللہ کی نگاہ میں رسول کے وجود کا تسلسل ہے، لہذا حسین جو بھی قدم اٹھائیں وہ وہی قدم ہے جو رسول کا قدم ہے، اور رسول کا قدم وہی ہے جو اللہ کا اقدام ہے، اللہ کا ارادہ ہے، یعنی حسین کا ارادہ اللہ کا ارادہ، حسین کی جنگ اللہ کی جنگ، حسین کی دوستی اللہ کی دوستی، حسین کا میدان جنگ سجانا گویا اللہ کا میدان جنگ سجانا ہے، اس لیے کہ اللہ کا نمائندہ اور بندہ کائنات کے اندر حسین سے بہتر کوئی اس زمانے میں موجود نہیں تھا، اس لیے سب کی نگاہ حسین کی طرف تھی، سب کی نگاہ، امیر شام نے مرتے وقت جب یزید کو وصیت کی تو اس میں کیا تھا کہ چھیڑنا نہیں کچھ لوگوں کو، اور ان میں سر فہرست کون تھے؟ حسین ابن علی سر فہرست، اور یزید کو بھی بیعت اگر چاہیے تھی تو سب سے پہلے حسین ابن علی سے چاہیے تھی، کیوں؟ اس لیے کہ کسی اور کی بیعت کا وہ اثر نہیں ہونا تھا جو اثر حسین ابن علی کی بیعت کا تھا، حسین ابن علی کی بیعت یعنی رسول کریم کی بیعت، حسین ابن علی اگر بیعت کرتے تو گویا رسول کریم نے بیعت کی ہے، گویا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے بیعت کی ہے، لہذا حسین کے پیکر میں گزشتہ تمام انبیاء کا پیغام سمٹا ہوا تھا، گزشتہ تمام انبیاء کا، گویا یزید کے ہاتھوں حسین کی بیعت کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اور اپنے اپنے زمانوں کے فرعونوں نمرودوں اور شدادوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ان سب کو ان شدادوں کی بیعت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف حسینی فوج ہے، ایک طرف انبیاء کی تحریک ہے جس کا تسلسل حسین ہے، اور دوسری طرف اشرار اور شیطانی و ابلیسی قوتوں کی تحریک ہے جس کا تسلسل یزید ہے، لہذا یزید کو کسی اور کی بیعت سے اتنا سروکار نہیں تھا جتنا سروکار حسین ابن علی کی بیعت سے تھا، حسین ابن علی اپنی شہادت سے یعنی 61 ہجری سے دو سال پہلے 59 ہجری اور 58 ہجری میں خطوط لکھتے ہیں مختلف قبائل کے سرداروں کو، مختلف علماء کرام کو، مختلف ائمہ جمعہ و جماعات کو، ان لوگوں کو جن کی اسلام سے نسبت ہے. خط لکھ کر کہتے ہیں میں حج پہ آ رہا ہوں، تم لوگ بھی آ جانا، وہاں پر انتہائی اہم موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے. حج کے موقع پر 1000 شخصیات کو عالم اسلام کے گوشے و کنار سے دعوت دے کر مکہ میں جمع کرتے ہیں. بڑا ہی قابل غور نقطہ ہے یہ. جمع کرنے کے بعد اب مکہ میں کیوں جمع کرتے ہیں؟ خود یہ ایک فلسفہ ہے کہ مکے کے اندر کیوں، کسی اور جگہ کیوں نہیں؟ یہ 58 ہجری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جمع کرتے ہیں اور وقت کا انتخاب بھی امام ہے، لہذا وقت کا جب انتخاب کرتے ہیں تو وقت بھی ایسا جب یہ تمام حاجی اپنے تمام مناسب سے فارغ ہونے کے بعد، پاک و پاکیزہ ہو کر، گریہ و زاری کے بعد، توبہ کے بعد، استغفار کے بعد، طواف کے بعد، مشعر و منا سے گزرنے کے بعد، قربانیوں سے گزرنے کے بعد، احرام اتارنے کے بعد، اس موقع پر جب انسان بالکل ریلیکس ہوتا ہے اور اس کا دل اللہ کی بارگاہ کے حوالے سے پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے، ایک ایسے موقع کا انتخاب کرتے ہیں. میدان منا میں بڑی محفل سجتی ہے، ایسے ہی جیسے آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 کے قریب اکابر امت جمع ہوتے ہیں. وہاں پر حسین ابن علی اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ جی آپ حسین ابن علی ہیں، حسین ابن رسول ہیں، رسول اللہ کے آخری نواسے ہیں، اور کائنات میں آپ کے علاوہ رسول کا کوئی اور فرزند اس وقت موجود نہیں ہے. گواہیاں لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے فضائل، حسین ابن علی کے جو فضائل رسول کریم کی زبان سے منتقل ہوئے ہیں وہ تمام فضائل بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کیا تم تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ رسول کریم نے میرے بارے میں کیا کہا؟ ایک ایک کر کے میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اسی طرح سے علی و فاطمہ کے حوالے سے جو کچھ رسول کریم نے فرمایا، بڑی طولانی ان کی گفتگو ہے اور خطبہ ہے. تمام فضائل جب بیان کرتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ ہاں اے حسین ابن علی، اے فرزند رسول، ہم نے یہ تمام کمالات اور یہ تمام فضائل آپ کے حوالے سے سنے ہیں اور ہمارے علم میں ہیں، تو یہ گواہی لینے کے بعد اس کے بعد مخاطب کرتے ہیں ہم جیسوں کو، ان لوگوں کو جن کو دعوت دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ تم لوگ معاشرے میں معزز ہو، تمہیں احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تم جب آتے ہو تو محفل تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، تمہیں اونچی جگہ بٹھایا جاتا ہے، تمہیں اچھی چیزیں دی جاتی ہیں. لوگ نیچے بیٹھ کر دو نمبر کی چیزیں کھاتے ہیں لیکن تمہیں ایک نمبر کی چیزیں دے دیتے ہیں، یعنی تمہیں بڑا احترام حاصل ہے. اس احترام کی وجہ یہ ہے کہ تم فلان ابن فلان ہو، فلان کے بیٹے ہو، یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نسبت میرے نانا رسول کے دین سے ہے؟ سب اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں اے فرزند رسول، یہ جو ہمیں مقام حاصل ہے، عزت حاصل ہے، احترام حاصل ہے، یہ اس دین سے نسبت کی وجہ سے حاصل ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے، جو آبرو اور جو عزت ملتی ہے وہ دین کی وجہ سے ہے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر یہ ساری عزت تمہیں دین کی وجہ سے حاصل ہے تو کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ رسول کریم کے دین کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے؟ الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يدناها عنه؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کو رواج دیا جا رہا ہے، اور منہیات الہی کو، نواہی رب کو، جن چیزوں سے اللہ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، ان تمام چیزوں کو اس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے جیسے ماں کے دودھ سے زیادہ وہ پاکیزہ ہو، اور اللہ کے دستور اور اللہ کے حکم کو یوں پامال کیا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ برا کوئی نہ ہو، اور یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد تم خاموش ہو؟ پھر اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہارے آبا و اجداد کی کوئی رسم کہیں پر روک دی جائے تو تم زمانے کو سر پر اٹھا لیتے ہو اور پوری قوت سے کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کی رسم کو ان کی روایت کو توڑ دیا گیا ہے، لیکن رسول کریم کا دین پامال ہو چکا اور تمہیں کوئی خبر نہیں ہے اور تمہارے اندر کوئی جنبش اور کوئی تحرک نہیں ہے. جب یہ بیان کرتے ہیں تو سب پر گویا خاموشی تاری ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میں فرزند رسول ہوں، میری رگوں میں علی و فاطمہ اور رسول گرامی اسلام کا خون دوڑ رہا ہے، میں خاموش نہیں رہ سکتا، مجھے اٹھنا ہے تاکہ میں امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، منکرات سے روکوں اور اللہ کے احکام کے نفاذ کی جدوجہد کروں. ورنہ وہ حسین جس کے نگاہ سے یا جس کے قدموں کی ٹھوکر سے پتھر لعل و گوہر بنتے ہوں، اس کو حکمرانی کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہستی جس کو اللہ نے تمام کائنات کی حاکمیت عطا کی ہے اور کائنات کے دلوں اور روحوں پر جس کی حکومت ہے، وہ کسی ظاہری حکومت کا محتاج نہیں ہے، وہ اس سے برتر ہے، اس کا مقام اس سے برتر ہے، وہ ان چیزوں سے بہت اوپر ہے. لہذا جب وہاں پر یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میری طرف سے انتظار کرنا، اور جب اپنے اپنے علاقوں میں جاؤ تو لوگوں کو بتاؤ کہ فرزند رسول نے ہمیں یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اسلام کی بنیادوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، میرے اگلے حکم کا انتظار کرو. گویا حسین ابن علی منتظر تھے اور انتظار میں تھے کہ امیر شام کا انتقال ہو جائے، اس لیے کہ امیر شام اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان معاہدہ تھا. اس کے بعد پھر اپنے عملی جدوجہد کا آغاز کریں، اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں سے جب خطوط آتے ہیں تو ان خطوط کی موجودگی میں حسین ابن علی پہلے مکے کی جانب اور مکے سے پھر کوفے کی جانب حرکت شروع کر دیتے ہیں. اب اگلی بات، ایک دفعہ سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. ہمیں حسین ابن علی کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بعض لوگ خصوصیات کو نہیں پہچانتے، جب خصوصیات کو نہیں پہچانتے تو پھر ایسی تعبیریں شروع کر دیتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین اگرچہ دو بھائی تھے لیکن امام حسن بہت صلح طلب تھے اور امام حسین بہت جنگجو تھے. نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کی ذہنی اختراع ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان دو اماموں میں اس طرح کا کوئی فرق موجود نہیں تھا. اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو تب بھی وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسین کے زمانے میں امام حسن ہوتے تو پھر وہی کام امام حسن کرتے جو امام حسین نے کیا. اس لیے کہ یہ ایک ہی حقیقت کے دو چہرے ہیں، یہ کوئی جذباتی لوگ نہیں ہیں، ان کی روحیں اللہ سے متصل ہیں، ان کے ارادے اللہ کے ارادے کا مظہر ہے، ان کا وجود اللہ کی عبودیت اور بندگی کا مظہر ہے، ان کی اپنی ذاتی کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ان کی ہے وہ وہی ہے جو اللہ کی مشیت اور اللہ کی خواہش ہے. لہذا ان ہستیوں کو پہچانو کہ یہ ہستیاں کس طرح کی ہستیاں ہیں. لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہو یا لبیک یا رسول اللہ کہو تو یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو مظاہر ہیں، دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے. حسین ابن علی نے جو قدم اٹھایا ہے اس قدم کے اثرات آپ دیکھیے. حسین ابن علی نے جو قدم اٹھایا اس قدم میں انسانیت کو رواج دینے کی کوشش کیا ہے، انسانیت کو بچانے کی کوشش کیا ہے، فطرت انسانی کے مطابق حسین ابن علی نے عمل کیا ہے. لہذا اپنے لشکر میں حسین ابن علی نے معاشرے کے ہر طبقے کے نمائندوں کو شامل کیا, ہر طبقے کے نمائندوں کو. کوئی ایک طبقہ ایسا نہیں ہے جس کو رد کر دیا ہو. غلام بھی اس میں ہیں, آقا بھی اس میں ہیں, سپاہی بھی اس میں ہیں, سپاہ سالار بھی اس میں ہیں, عرب بھی اس میں ہیں, عجم بھی اس میں ہیں, کالے بھی اس میں ہیں, سفید بھی اس میں ہیں, عمر کے بھی تمام طبقات کی نمائندگی ہے. 80-86 سالہ بوڑھے بھی اس میں ہیں, ششماہ علی اصغر بھی اس میں ہیں, اہل البیت کے اپنے لوگ بھی اس میں ہیں, اصحاب بھی اس میں ہیں. ہر طبقے کی نمائندگی, ہر طبقے کی نمائندگی. اور حسین ابن علی نے جن اقدار, جن ویلیوز کو کربلا میں زندہ کیا ہے, وہ ویلیوز بھی انسانی ویلیوز ہیں, انسانی اقدار. حسین ابن علی نے کس چیز کو زندہ کیا کربلا میں؟ شجاعت کو. شجاعت کو معنی دے دیے حسین ابن علی نے. شجاعت کا معنی اگر حسین ابن علی نے کربلا میں اس طرح کی شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا ہوتا تو شجاعت کے معنی نامکمل ہوتے ہیں. حسین ابن علی نے شجاعت کو معنی دیا. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں عزت نفس کو معنی دیا ہے. حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حریت کو معنی دیا ہے. کہ حریت کس کو کہتے ہیں؟ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں بیداری اور مقاومت کو مانا دیا ہے, استقامت کو مانا دیا ہے. استقامت قرآنی حکم ہے. فاستقم کما امرت, فاستقم استقامت کا مظاہرہ کرو, نبی کریم کو حکم ہے. اور نبی کریم کو جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا, فرمایا شیبتنی سورۃ ہود, سورہ ہود نے مجھے بھوڑا کر دیا. اصحاب کرام میں فرمایا, پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ دو دفعہ اس آیت اس سورت میں آیا ہے کہ فاستقم کما امرت, جس طرح سے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس طرح سے آپ استقامت کا مظاہرہ کیجئے. استقامت بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. حسین ابن علی نے رسول کریم کے بعد کربلا کے میدان میں استقامت کو وہ مفہوم اور وہ معنی دے دیے کہ تا قیام قیامت ہر وہ شخص جو میدان عمل میں اترے اس کے لیے حسین نمونے عمل بن جائے. عزت نفس. آپ دیکھیے حسین ابن علی نے کربلا میں کوئی ایک جملہ ایسا آپ پوری تاریخ کنگالیے نہیں دکھا سکتے جہاں پر کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو, رحم کی اپیل کی ہو, اپنی جان بچانے کی بات کی ہو. حسین ابن علی کے خطبات موجود ہیں, محفوظ ہیں. ان خطبات کو آپ اٹھائیے, آپ ان خطبات کے ہر ہر جملے سے یہ بات سمجھیں گے کہ یہ ایک ایسے انسان کا پیغام ہے جس کی روح کائناتی روح ہے اور اللہ سے متصل ہے. عام انسان نہیں وہ شخص یا وہ شخصیت جس کا ارادہ اللہ کا ارادہ بن کر کربلا کے میدان میں مظہر بن گیا ہے اللہ کے ارادے کا. لہذا حسین ابن علی کسی مسلک کے امام نہیں ہے, کسی فرقے کے امام نہیں ہے. اگر کوئی مسلک اور کوئی فرقہ کہتا ہے یہ صرف میرے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے مقام کو گھٹاتا ہے. حسین ابن علی انسانیت کے امام ہے. حسین ابن علی ہر آزاد انسان کے امام ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی کا پیغام آفاقی ہے. البتہ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو حسین کو اس طرح سے پہچانتے بھی ہیں اور اپنا امام مانتے بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محدود نہ کیجیے گا, اس لیے کہ حسین عزت کے امام ہیں. جو بھی عزت چاہتا ہے حسین کی طرف دیکھے سمجھ جائے گا کہ عزت کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. حسین استقامت و شجاعت, پائیداری, دشمن شناسی, دشمن کی شناخت اور دشمن کی نسلوں تک کو یہ درس دینا کہ حسین اور حسینیت کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے نتائج کیا نکلتے ہیں. آپ کربلا کو دیکھیے, آپ کو پتا چل جائے گا. لیکن حسین ان بہادر کے ساتھ قربانی دی, لیکن اس قربانی کے نتیجے میں کیا کیا؟ وفا کو زندہ کیا. ایثار اور وفا اگر قوم کے اندر زندہ ہو جائے تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. محبت کو زندہ کیا, عبودیت اور بندگی کو زندہ کیا. آپ شب عاشور دیکھیے کہ کس طرح سے حسین ابن مسکراتے ہیں, مزاح کرتے ہیں, ایک دوسرے سے طنز و مزاح کرتے ہیں. اور جب ایک صحابی کہ اے صحابی حسین, آج تک ہم نے آپ کو اس طرح سے مزاح کرتے نہیں دیکھا, فرماتے ہیں کہ میرے اور بہشت کے درمیان فاصلہ صرف آج کی رات ہے. خوشیاں جو اصحاب اس یقین کے ساتھ میدان کربلا میں جمع جس ہے کہ ہماری گردنیں کٹنی ہیں, لیکن وہ گردن کٹانے کے لیے والہانہ طور پر شب کے لمحات کو گزار رہے ہیں. یہ کہاں پر ملتا ہے آپ کو, کہاں پر ملتا ہے؟ یہاں پر تو چراغ بجھا کر حسین کہتے ہیں کہ چلے جاؤ, لیکن کوئی ایک شخص اٹھنے کو تیار نہیں ہے حسین کو چھوڑ کر. یہ وہ حریت ہے, یہ وہ بہادری ہے. لہذا یہی چیز آپ کو اہل البیت حسین میں بھی نظر آئے. حضرت زینب کو دیکھیے, حضرت ام کلثوم کو دیکھیے, حضرت سکینہ کو دیکھیے. یہ جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں جن کو کوچا کوچا بازار بازار پھیلایا گیا, اگرچہ ہم ان کے مصائب پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, روتے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں, اور رونا بھی چاہیے, چونکہ یہی رونا ہمیں ان سے متصل کرتا ہے, ہماری روح کو ان سے متصل کرتا ہے. اور جب حسین پہ رونے والا میدان عمل میں اترتا ہے تو پھر روتا نہیں ہے, شجاعت کے ساتھ سر اٹھا کے بات کرتا ہے, کیونکہ اس رونے کا یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے. حضرت زینب, میں ایک واقعے سے اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا شام میں مسجد بنی امیہ میں اپنے تمام قافلے کے ساتھ تشریف فرما ہے. یزید لعین پوچھتا ہے اپنے سپاہ سالاروں سے کہ تم لوگوں نے ان مخدرات عصمت کو کیسا پایا, تم لوگوں نے کیا دیکھا اور کیا محسوس کیا. ان کا جو کمانڈر ہے اس کا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر, ہم نے کربلا کے میدان میں ان کے مردوں کو تہ تہ کیا, ان کی گردنیں اتاری, ان پر حملے کیے, ان کے خیموں کو جلایا, ان کے بدنوں کو اپنے گھوڑوں کے سمو تلے پامال کیا, ان کا مال لوٹا, اور اس کے بعد ان بیویوں کے سروں سے چادریں تک چھین لی, ان کو آہنی زنجیروں سے باندھا اور سواریوں پہ سوار کیا, لیکن بے پانا گھوڑوں پر, خچروں پر, اونٹوں پر سوار کیا گیا, اور کچھ کو ہم نے پیدل چلایا, ان کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا. جس جس شہر میں ہم گئے وہاں پر لوگوں کو ہم نے تیار کیا کہ ان کے استقبال کے لیے آگ لے کر آئے, کچرا لے کر آئے, اس طرح سے استقبال کریں کہ ان کو توڑ سکیں. توجہ چاہیے آپ کی, آج ہم نے اس طرح سے ان کا استقبال کروایا کہ ان کو ہم توڑ سکیں. لہذا جگہ جگہ آگ برسایا گیا, کچرا برسایا گیا, جن بازاروں سے گزرے وہاں پر شادیانے بجائے گئے, وہاں پر فتح کا جشن منایا گیا. ان تمام مراحل سے گزار کر ہم دمشق تک لے کے آئے, لیکن ایک عجیب بات ہم نے دیکھی کہ ان بیویوں میں اور بچوں میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان تمام حالات سے گزرنے کے باوجود ان کے اندر کوئی شکست و ریخت ہو, بلکہ ان کا انداز ہم سے خطاب کا ایسا تھا کہ گویا یہ فاتح ہیں اور ہم مفتوح ہیں. یہ کس کا اعتراف ہے؟ یزیدی اس لشکر کے سپہ سالار کا جو ان ہستیوں کو اسیر بنا کر لے کر گیا ہے. یہ خصوصیت کس کی ہے؟ یہ خصوصیت حسین کے مکتب کی ہے. حسین کے مکتب میں جو شخص داخل ہوتا ہے اس کو یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وہاں پر پھر حسینی مکتب کا حامل شخص ظلم نہیں کرتا, بیجا کسی کو تنگ نہیں کرتا, کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالتا. اس لیے کہ حسینیت ہے ہی اقدار کی حفاظت کا نام, حسینیت ہے ہی لوگوں کے اندر حریت فکر پیدا کرنے کا نام, آج آپ غزہ میں دیکھ رہے ہیں جس انداز میں ظلم اور بربریت ہے. اگر حسینیت کو ہمارے حکمران پلٹنے کا موقع دیتے تو آپ یقین کیجئے کہ غزہ میں وہ صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی جو اس وقت ہو رہی ہے. لبنان میں کیوں نہیں ہوتی؟ لبنان میں بھی اسرائیلی آئے، لبنان میں بھی انہوں نے 36 دنوں کی جنگ لڑی، لبنان میں بھی انہوں نے پورا انفراسٹرکچر ان کا تباہ کر دیا اور 36 دنوں تک بمباری کرتے رہے، لیکن شکست کس کو اٹھانی پڑی؟ ان کو جنہوں نے یہ سارے جرائم انجام دیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حریت فکر ہے، اس حریت فکر نے لبنانیوں کو تیار کیا ہے. حماس کے لوگ، یہاں پر شیعہ سنی کی تفریق کوئی نہیں آئے، حماس کے لوگ اہل سنت ہیں، فتح کے لوگ بھی اہل سنت ہیں، لیکن حماس کے اندر حریت فکر موجود ہے، حماس کے اندر حسینی روح پیدا ہوئی ہے. میں حماس کے بہت سارے لیڈرز کو جانتا ہوں جو انہی دنوں میں جب وہاں پر سختی ہوتی تھی آتے تھے، اور دمشق کے اندر حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مزار میں اپنی بیگمات کو لے کر آتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر حضرت زینب پر آنسو بہاتے تھے اور وہاں سے حریت و شجاعت کا درس لے کر اٹھتے تھے. اس لیے کہ جو لوگ اس در سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے مسلک کا کوئی امتیاز نہیں، اس در سے وابستہ ہوتے ہیں، اس روح سے وابستہ ہوتے ہیں، اس فکر سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کا مکتب، ان کا مسلک، ان کا فرقہ، ان کا دین حسین کا دین بن جاتا ہے، پھر وہ حسین کی طرح سے سوچتے ہیں. آج غزہ میں اتنی ساری تباہیاں ہو رہی ہیں، تمام اقوام عالم، تمام عرب ممالک خاموش ہیں، نہ صرف خاموش ہیں بلکہ درپردہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. جب کبھی صہیونی قوت کوئی قدم اٹھاتی ہے بغیر عرب حاکموں کی حمایت کے نہیں اٹھا پاتی، ان کی حمایت ہوتی ہے تبھی وہ اٹھاتے ہیں. کس کے خلاف؟ اپنے ہی عربوں کے خلاف، اپنے ہی اقدار کے خلاف، بیت المقدس کے خلاف. جب تک حسینی روح، کربلائی روح امت میں بیدار نہ ہو، اس وقت تک نہ اسرائیل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، نہ امریکیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہاں پر بھی جب توہین رسالت اور فلم کے واقعات سامنے آئے تو آپ نے یہاں پر بھی دیکھا کہ امت کے اندر جب وہ روح پیدا ہوئی تو امریکی کانسلیٹ کہیں پر بھی محفوظ نہیں رہا، ہر جگہ لوگ پہنچے اور لبیک یا رسول اللہ کا پرچم لگا کر، امریکی پرچم اتار کر یہ ثابت کیا کہ ہم حریت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم رسول کریم کی حرمت اور ناموس کے خلاف کوئی اس طرح کا قدم برداشت نہیں کرتے. بیت المقدس بھی ہماری حرمت ہے، ہماری ناموس ہے. ایک مسلمان پر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ مسلمان اسلام کی حرمت ہے، اسلام کی ناموس ہے. اگر ایک بیٹی اسلام کی کہیں پر نشانہ بنتی ہے تو وہ اسلام کی ناموس ہے، مسلمانوں کی ناموس ہے. جو بے ناموس ہوتے ہیں ان کو فکر نہیں ہوتی، اور حسینی مکتب صاحب ناموس مکتب ہے، حسینی فکر صاحب ناموس فکر ہے. اس فکر کے حامل لوگ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہ صرف نہیں کرتے بلکہ ظلم کے مقابلے میں سیسا کرائی دیوار بن کر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ظلم کی کرائی توڑتے بھی ہیں. ہم اس مطلب کے حامل ہیں، اور جب تک یہ فکر اور یہ روح تمام امت اسلامی میں پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک بہرحال ہمیں جدوجہد کرنی ہے، بہرحال ہمیں اسی انداز میں آگے بڑھنا ہے. ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں بھی، اپنے پبلک پلیسز میں بھی، جہاں جہاں ہم مشترکات پر کام کر سکتے ہیں وہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بہرحال اسلامی فرقوں کے درمیان جو مشترکات ہیں ان مشترکات کی تعداد 97% ہے، کم نہیں، 3% ہوں گے اختلافات، لیکن 97% اتفاقات ہیں، مشترکات ہیں، اور سب ایک طرح سے سوچتے ہیں. جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اسلام دشمن قوتوں کا آلہ کار نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی آلہ کاروں کے اشاروں پر چلنا چاہیے، بلکہ ہمیں مل کر ان تمام اقدار کی حفاظت کے لیے میدان میں اترنا چاہیے جن کے ذریعے سے ہم دین کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں. اور آج کی نظم کو مغرب کے چالوں سے اور مغرب کے حملوں سے بچا بھی سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں اسلام کو، رسول کریم کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو، اور اپنے دین کو سمجھنے کی اور مل جل کر حسینی روح کو زندہ کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.